یورپ والوں کی بحری ترقی کا ایک سبب مسلمانوں کی دریافتوں کو قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ در حقیقت صلیبی جنگوں کے دوران ان کی جغرافیائی معلومات میں اضافہ ہونا شروع ہوا اور ایشیا کے بعض حصوں کی دریافت ان کے لیے میسر ہوئی۔ بر اعظم امریکہ کی دریافت بھی انہی دریافتوں کے بعد ہوئی، وہ بر اعظم جو بحر اطلس کے دوسری جانب واقع ہے اور کئی حصوں پر مشتمل ہے۔ شمالی امریکہ کا حصہ جو اس وقت ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وسطی امریکہ کا حصہ، جنوبی امریکہ اور بحیرہ کارائب کا علاقہ کہ جسے لاطینی امریکہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کرسٹوفر کولمبس نے سب سے پہلے جو علاقے دریافت کیے وہ بحیرہ کارائب کا علاقہ اور وسطی امریکہ تھا۔ شروع میں کولمبس اور اس کے ساتھی یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ جاپان یا چین پہنچے ہیں، لیکن وہ فضول میں ان باشکوہ شہروں اور خوبصورت محلوں کو تلاش کر رہے تھے کہ جن کا مارکو پولو نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ جلد ہی ان کا سرخ فاموں سے سامنا ہو گیا جو یہ خیال کر رہے تھے کہ خدا نے کولمبس اور اس کے افراد کو سمندر سے ان کے پاس بھیجا ہے۔ مقامی لوگوں نے ان کا خصوصی احترام کیا اور ظاہر کر دیا کہ سفید فام کچھ زیادہ غلط راستے پر نہیں گئے ہیں۔ سونا کولمبس اور اس کے افراد کی کامیابی کی خوشخبری تھا۔ کولمبس جلد ہی ہسپانیا واپس لوٹ گیا اور اپنی باتوں کے اس بات کے لیے چند مقامی سرخ فام افراد کچھ سونا اور وہاں کے جانور اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کی آمد کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ صدیل اور کاویز تاجر جو ترکوں نے بحیرہ روم سے اور پرتگالیوں نے افریقہ کے ساحلوں سے باہر دھکیل دیے تھے، اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے اور وہ خیال کر رہے تھے کہ آخرکار انہیں مشرق کا راستہ مل گیا ہے۔ اس وقت اسپین کا بادشاہ یہ خیال کر رہا تھا کہ مغربی ہندوستان ان کے چنگل میں ہے۔ دوسری جانب فرڈیننڈ اور ایزابلا کے جو پرتگالی بادشاہ کے حسد سے آگاہ تھے، کولمبس کی دریافت کردہ سرزمین پر اسپین کے قبضے کو باضابطہ بنانے کے لیے جلد بازی کر رہے تھے۔ اس بنا پر ان دونوں نے فوراً پوپ سے رجوع کیا، کیونکہ مسیحی شہزادے کو کوئی علاقہ دینا پوپ کا اختیار سمجھا جاتا تھا۔ قسمت ہسپانویوں پر مہربان تھی اور اس زمانے میں ایک ہسپانوی اسکوپیا میں برسر اقتدار تھا۔ مئی سن 1493 میں پوپ الیگزینڈر ششم نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس کے مطابق دنیا کے نقشے پر چین کو دو بڑی طاقتوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس طرح کرسٹوفر کولمبس بادشاہ اور پوپ کی جانب سے دیے گئے پورے اختیارات کے ساتھ نئے بر اعظم پر قبضہ کرنے کے لیے اس سرزمین کی جانب روانہ ہوا اور بعد میں اس سرزمین کے اصل باشندوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ امریکہ کے ریڈ انڈینز سفید فام لوگوں کی اپنے علاقوں میں آمد کو خدائی عنایت سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ ایک قہر ہے جو ان پر نازل ہو رہا ہے۔
در واقع این مقطع تاریخ آغاز رنسانس و
در حقیقت قرون وسطی کے آغاز کی تاریخ اور 15ویں صدی کی اختتامی دہائیوں کا دور جدید زمانے کی تاریخ میں ابہام اور پیچیدہ نکات سے معمور ایک دور ہے۔ ان نکات میں سے ایک یہی کرسٹوفر کولمبس اور اس سفر کی ماہیت و حقیقت ہے کہ در حقیقت جس کا رہنما وہ تھا۔ یہودی تاریخ اور دائرۃ المعارف یہود کے مصنفین کا خیال ہے کہ کرسٹوفر کولمبس یہودی تھا یا کم از کم یہودی ہو گیا تھا اور یہودیت کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ جو جماعت بھی تھی اس میں سے اکثر افراد یہودی تھے، جن میں بحری جہاز کا طبیب اور کلیدی افراد شامل تھے۔ اور اس کے بعد بھی کرسٹوفر کولمبس کے لیے فرڈیننڈ، ملکہ ایزابیلا اور ہسپانیہ کے بادشاہ کے ساتھ تعلق کے سلسلے میں جو مشکلات پیش آئیں ان میں بھی یہودیوں کا کردار تھا، لیکن خود کولمبس کی شخصیت کا اگر ہم جائزہ لینا چاہیں تو وہ جی ہاں وہ ایک اطالوی جہاز راں ہے کہ جو منفعت پسندانہ محرکات رکھتا تھا۔ نامعلوم سرزمین کی جانب ہی اس نے جو سفر کیا اس میں آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ خیال نہیں کر رہا تھا کہ وہ امریکہ جا رہا ہے، اس کا یہ خیال تھا کہ وہ ہسپانوی حکومت کے لیے نئے راستے، نئے تجارتی راستے کھولنے جا رہا ہے، وہ بھی مشرق اور ہندوستان کے ساتھ تجارت۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ سن 1421 سے کہ جب پرتگالی شہزادے ہنری دی سیلر نے اسپین والوں پر مشرق کی طرف جانے کا راستہ بند کر دیا اور در حقیقت یہاں کے تجارتی راستے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، تو ہسپانوی مشرق میں جانے اور مشرق کے تجارتی منڈیوں تک پہنچنے کے لیے ایک نئے راستے کی تلاش میں تھے، اور اس بار وہ مغرب کے راستے کو آزماتے تھے، اور مغرب کا یہ راستہ بالکل اتفاقی طور پر امریکہ کو دریا یافت کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کرسٹوفر کولمبس کا انتخاب کیا، لیکن کرسٹوفر کولمبس کی شخصیت کوئی تاریخی شخصیت نہیں ہے۔
اگرچہ تاریخ میں باضابطہ طور پر اور اسی طرح کرسٹوفر کولمبس کے بارے میں بنائی گئی فلموں اور اس کے بارے میں لکھی گئی کتابوں میں اس کے حقیقی دین کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی ہے، اور اس کا تعارف ایک عیسائی مشنری کے طور پر کروایا گیا ہے، لیکن آج یہ بات واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے کہ کولمبس ایک یہودی تھا اور اس نے بظاہر اپنا دین تبدیل کر لیا تھا۔ یہودی مصنف ڈیوڈ ایچ ڈرین اس بارے میں لکھتا ہے، اس کا حقیقی نام کولمبس نہیں تھا اور نہ ہی وہ جنیوا میں پیدا ہونے والا ایک اطالوی تھا، بلکہ اس کا اصلی نام جان کولن تھا اور وہ اسپین کے شہر پانتے درا کے نواح میں پیدا ہوا، اور وہ ایک ہسپانوی یہودی تھا۔ ترکی کی یہودی جماعت کے ترجمان اخبار شالون میں والیا سالا کا کیا کرسٹوفر کولمبس واقعی ایک یہودی تھا کے عنوان سے چھپنے والے مضمون کے بعض حصے بہت اہم ہیں۔ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ کولمبس اپنے گھر والوں کو جو بھی خطوط ارسال کرتا تھا ان سب کے اوپر بائیں جانب ایک مونوگرام نظر آتا ہے کہ جس کا معنی و مفہوم 50 سال قبل ڈیوڈ مورس نے تلاش کیا ہے۔ یہ مونوگرام 2 حروف سے تشکیل پایا ہے کہ جنہیں ہر یہودی اپنی تمام تحریروں کے اوپر لکھتا تھا۔ یہ 2 حروف ہا اور دس سے عبارت ہیں، اور آج معلوم ہو چکا ہے کہ یہ ایک مقدس عبارت ہے جو خداوند یہود پر دلالت کرتی ہے۔ دوسری بات جو ثابت کرتی ہے کہ وہ باطنی طور پر ایک یہودی ہے، اس کی تصاویر میں اس کا اپنا بایاں ہاتھ کھلے انداز میں اپنے سینے کے دائیں جانب رکھنا ہے۔ یہ عمل ایک رمزدار اقدام تھا جو مارانو ایک دوسرے کی شناخت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس عظیم سیاح کی حقیقت دنیا والوں کو بتائی جائے۔ کرسٹوفر کولمبس کا ہم تعارف کرا سکتے ہیں، وہ امریکہ میں ہمارے چچا کا بیٹا ہے۔ یہ اخبار اپنے ایک اور شمارے میں لکھتا ہے، کیا کولمبس ایک یہودی تھا؟ آج یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے۔ اس بارے میں ایک ٹھوس اور ناقابل انکار دلیل وہ خط ہے جو ہرنانڈو دے تلاورا راہب نے کولمبس کے سفر کے آغاز سے چند روز قبل ملکہ ایزابیلا کو لکھا ہے۔ تلاورا اس خط میں اس مشن پر ایک ایسے غیر شخص کو بھیجنے سے روکنے کی درخواست اور التماس کرتا ہے جو شیطانی نفوس کے زیر اثر ہے۔
برای نامگذاری اقدامی که کریستوف کولوم
کرسٹوفر کولمبس نے سن 1492 میں جو اقدام انجام دیا اس کا نام رکھنے کے لیے مختلف خطوط سے استفادہ کیا گیا ہے۔ کبھی اس اقدام کو جو اکتوبر 1492 میں انجام لیا گیا، بر اعظم امریکہ کی فتح کا نام دیا گیا۔ فتح لفظ کے پیچھے جو مفہوم موجود ہے وہ اس سرزمین کے پہلے باشندوں کی مالکیت کا انکار ہے۔ سرخ فاموں اور وہاں کے باشندوں نے کہ جنہوں نے انکا اور مایا کی عظیم تہذیب و تمدن کی وہاں بنیاد رکھی، جب یورپیوں نے اپنی سرزمین سے وہاں مہاجرت کی تو فتح کا عنوان دیا۔ فتح یعنی ایسی سرزمین کی واپسی کہ جس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ سرخ فاموں کے قبضے میں رہے۔ بہرحال یہ لفظ اس سرزمین کے بارے میں یورپ والوں کے لالچ کو بیان کرتا ہے کہ جو اس کے پہلے باشندوں کی مالکیت کا انکار کر رہا تھا۔ اس کا نام رکھنے میں جو دوسرا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو فتح لفظ سے کہیں زیادہ توہین آمیز ہے، بر اعظم امریکہ کی دریافت ہے۔ اس مفہوم یعنی بر اعظم امریکہ کی دریافت کے استعمال کے پیچھے اس سرزمین کے باشندوں کی مالکیت اور انسانیت کا انکار ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ سرخ فاموں کو انسان نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی سرزمین قرآ زمین پر موجود سرزمینوں کے زمرے میں قابل اعتنا ہو اور اس کی کوئی حیثیت ہو۔ وہ بر اعظم امریکہ کی دریافت کے عنوان سے اس نام کو استعمال کرتے تھے اور اس سے استفادہ کرتے تھے کہ در حقیقت ان انسانوں کی انسانیت کا انکار تھا کہ جو وہاں موجود تھے، گویا انہیں انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا تھا اور گویا انہیں انسانیت کے زمرے میں ہی شامل نہیں کیا جا رہا تھا۔
کرسٹوفر کولمبس کے دستخطوں میں موجود یہودی علامتوں کو یہودی مورخ لی ایم فریڈمین بھی بیان کرتا ہے۔ اس کی نظر میں ایک مکمل مثلث شکل جو یہودیوں کے لیے مقدس رہی ہے اور یہودیوں کے قبرستانوں اور عبادت گاہوں میں استعمال ہوتی ہے، کولمبس کے دستخطوں میں نظر آتی ہے۔ کولمبس کا خاندان کاتالان بارسلونا کے یہودیوں کی نسل میں سے تھا۔ مورخین کا یہ کہنا ہے کہ کولمبس کا خاندان یہودی تھا جو جنیوا میں رہتا تھا اور ہسپانوی زبان میں بات کرتا تھا۔ فرانسیسی جریدے ایم انٹرسر اپنے اکتوبر 1991 کے شمارے میں لکھتا ہے کہ کولمبس بظاہر دین تبدیل کرنے والا ایک یہودی تھا یا اس کا تعلق کاتالان کی شاخ سے تھا اور اسے نکال دیا گیا تھا اور جنیوا میں ایک پناہ گزین کی حیثیت سے سکونت اختیار کیے ہوئے تھا۔ یہودی مورخ اینکا ایسرلی نے بھی لکھا ہے کہ کولمبس کی بیوی پیٹرک اینکریو بھی یہودی تھی۔ بلا شبہ صرف کولمبس کے یہودی ہونے کی حقیقت کسی خاص چیز کی عکاسی نہیں کر سکتی۔ اس درمیان جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ کولمبس نے جو سفر کیا تھا اس میں اس کے پوشیدہ اور خفیہ تشخص کا کوئی کردار تھا یا نہیں تھا۔
تاریخ آمریکا ناگفتہ های زیادی داره۔
امریکی تاریخ میں بہت سی ناگفتہ باتیں ہیں جن میں یہی اس کی دریافت کی بحث بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ امریکی حکومت کس طرح وہاں قائم ہوئی، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کس طرح مضبوط ہوئی۔ رسمی اور باضابطہ باتیں ان نکات اور باتوں کے برخلاف ہیں کہ جو دراصل امریکی تاریخ کے سلسلے میں موجود تھی، جن میں امریکہ کو دریافت کرنے والے کی بات کہ کرسٹوفر کولمبس کے سر پر یہ صحرا باندھا جاتا ہے۔ اس سے قبل اس بر اعظم کو دریافت کرنے کے بارے میں بہت زیادہ نکات موجود تھے، اور اس سلسلے میں مغرب کے یہودی مورخین کی تحریروں میں بہت سے اشارے موجود ہیں اس بارے میں کہ خود کولمبس ایک مسیحی تھا کہ یہودی، جو باضابطہ باتیں ہیں موجود ہیں، وہ تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت کے برخلاف ہیں۔ اس سلسلے میں جو تحریریں اور دستاویزات موجود ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان میں سے یہودی ماخذ، جیسے یہی دارۃ المعارف یہود، اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ وہ ایک یہودی تھا۔ اسپین کے شہر پانٹے بدا میں پیدا ہوا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے سفر پر جانے کے تمام کام اور پروگرام ایک ایسی طاقتور یہودی لابی نے بنائے جو شاہ ہسپانیہ کے دربار میں خاص اثر و رسوخ رکھتی تھی۔ اور ایسی بھی باتیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں شاید یہ ہماری رسمی تاریخ میں اور جو چیز کولمبس کے بارے میں کہی جاتی ہے اور اب تک اس موضوع پر جو فلمیں بنائی گئی ہیں ان میں ان باتوں کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ہے۔ جو مصنفین نے ان باتوں کی جانب اشارہ کیا ہے ان میں ڈیوڈ پنجاب شامل ہے جو ایک یہودی مصنف ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جوئز آف جوئش فوکلن کتاب کے صفحہ نمبر 296 پر اس بحث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک اور نقطہ جو کرسٹوفر کولمبس کے یہودی ہونے کو بیان کرتا ہے وہ خطوط ہیں جو کولمبس اپنے گھر والوں اور اپنے قریبی دوستوں کو لکھتا تھا، جن میں سے انہی نام نہاد یہودی حامیوں کو خط لکھے کہ جو بظاہر مسیحی تھے اور دربار ہسپانیہ میں اس کی حمایت و مدد کیا کرتے تھے، یعنی کولمبس کے سفر کی مالی اور لاجسٹک مدد ان کے ذمے تھی۔ کولمبس کے خطوط کے اوپر بائیں جانب عبرانی عنوان موجود ہے جو یہود کا مقدس نام ہے اور اختصار کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور اس کے ماہرین کی جانب سے اس بات کی تائید و تصدیق بھی کی گئی ہے۔
ان مورد باز شکافی و تائید قرار گرفت۔